اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مومن بندہ اللہ تعالیٰ جب اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اب اس کو احساس ہونے لگتا ہے کہ مجھے اس مولائے حقیقی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، مولائے حقیقی کو ناراض. تو اب وہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضا جو سب سے بڑی چیز ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جائے، اب اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا طریقہ کریں. تو یہ تو معلوم ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور گڑگڑائے اللہ کے سامنے. اور ایک آسان طریقہ ہے کہ گناہ کے بعد ایک نیکی کرے. اب کوئی گناہ قصداً ہوا یا سہواً ہوا، یعنی جان بوجھ کر گناہ کیا یا بھول کر نادانی سے گناہ ہو گیا، تو اب جب گناہ ہو گیا اس گناہ کے بعد کیا کرے، توبہ کرے اور اس کے بعد کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کیا کرتی ہیں، کھا جاتی ہیں. توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے لیکن نام اعمال میں لکھا ہوگا، تو جب قیامت میں نام اعمال دیا جائے گا وہاں گناہ لکھا ہوگا، تو یہ بھی وہاں رسوائی ہے. اور توبہ کی دوسرا درجہ قبول ہونے کا یہ ہے کہ گناہ معاف ہو گیا اور نام اعمال سے بھی مٹ گیا، وہاں لکھا نہیں اور قیامت میں اس کو دکھایا نہیں جائے گا. اور تیسری صورت توبہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اس گناہ کی سزا کو معاف کرے اور نام اعمال سے اس کو مٹا دے، اور کہ اس گناہ کو نیکی سے بدل دے، اس گناہ کو کیا کرے، نیکی سے بدل دے. اس لیے جب گناہ ہو جائے تو کسی طریقے سے کوئی نیکی کرے، 10 بار درود شریف پڑھے کم از کم، یا استغفار کی کثرت کرے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اس مومن بندے کا نامہ اعمال اچھا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار، کثرت سے کیا ہو، ہاں دنیا میں اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور یہ جو الفاظ ہیں استغفار کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود مومن بندوں کی جو تعریف فرمائی، وہم بالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ لوگ ایسے ہیں جو صبحوں کے وقت اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے ہیں، تو اس لیے مومن بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کیا کرے، کثرت کرے، ہاں اس کا ورد رکھے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کے معنی سمجھے اور معنی کو دل میں رکھتے ہوئے، استحضار کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے ان الفاظ کو کثرت سے ان کا دن میں ورد کرے، اور سوتے وقت یا صبح کے وقت، تو یہ اس کے لیے قیامت میں بہت نافع ہوگا، بہت نفع کی چیز ہوگی. اور دوسری چیز جو بہت نفع کی ہوگی کہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر 500 بار دن میں پڑے گا تو کتنی بیماریاں ہوں، کیا مصیبتیں پریشانیاں ہوں، دور ہو جائیں. بہت ہی، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو دنیا میں بھیجا، اب آدم علیہ السلام اکیلے ہیں تو دنیا میں آنے سے پہلے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک گھر بنا دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ وہاں ایک بیت اللہ بناؤ، وہاں بناؤ. تو فرشتے جو ہیں وہ بیت اللہ کا طواف کرتے، یہاں بھی اور اوپر جو بیت المعمور ہے اس کا بھی طواف کرتے. آدم علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو، ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، یہ فرشتوں کی تسبیح. کیا کہا، یا تم کیا پڑھتے ہو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. تو آدم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کے ساتھ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اور بڑھا دو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر جدید فرمائی، بیت اللہ ویسے فرشتوں نے بنایا تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود تھا، اور طوفان نوح میں وہ وہاں اس کی نہیں رہی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دوبارہ، فرشتوں نے، جبریل علیہ السلام نے اس کی تحدید فرمائی اور اس کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے، تو انہوں نے بھی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہاری تسبیح کیا ہے، تو کہا کہ لا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ علی العظیم اور ملا لو، تو تیسرا کلمہ پورا ہو گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، پوری تسبیح ہو گئی، ہو گئی نہیں ہو گئی. تو فرمایا روایت میں کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے جو الفاظ ہیں، یہ جو مومن بندہ پڑھتا ہے تو یہ پورے زمین آسمان کو بھر لیتے ہیں، پورے زمین آسمان کو کیا کرتے ہیں، وہ یقین والے نہیں رہے. ہمارا ایمان کیا ہو گیا، کمزور ہو گیا، نہ ہونے کے برابر. ایمان تو ہے الحمدللہ، ہمیشہ کہنا چاہیے ایمان ہے، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا ایمان نہیں ہے. ہاں یہ تو ہمیشہ اس میں علماء میں بحث بھی ہے، کیا یہ کہے کہ میں انشاءاللہ مسلمان ہوں، کیا اس میں انشاءاللہ کہنا صحیح ہے، انشاءاللہ میرا ایمان ہے تو انشاءاللہ کیا اس میں صحیح ہے. یعنی پورے یقین کے ساتھ اس بات کی ہمیشہ تصدیق کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان والے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، ایک ایمان ایک بات تو طے ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، کمزور ہے. تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر ہم نے یہ یہاں پر پیٹرول کا یہ ہے، یا یہاں کا کسی بارود کا یہ ہے، یا کسی ایٹم کا یہ ہے، اس میں یہ قوت ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی انرجی ہے اور یہ اتنی تباہی کرے گا یا اتنے بڑے جہاز کو یہ اڑا دے گا یا چلا دے گا, تو ان باتوں کا ہمیں تو یہ ہے, لیکن کہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ اور کلمات میں کہ کتنی قوت ہے اور کتنی طاقت ہے, اس میں ہمارا ایمان کمزور ہے. اس لیے ہمیں طبیعت ان چیزوں کی طرف چلتی بھی نہیں اور ہمیں فائدہ آتا بھی نہیں. تو کیا فرمایا کہ فرشتے جو طواف کرتے تھے, فرمایا سبحان اللہ والحمد. اب فرشتے کیا ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, انہیں مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ گناہ نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتے ہیں, تو ان کی جو تسبیح ہوگی وہ بلا فائدہ ہوگی اور بلا ضرورت ہوگی اور کم فائدہ کی ہوگی, یہ عقلاً بھی محال ہے, یہ عقل بھی اس کو نہیں مانے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو پسند فرمایا وہی چیز فرشتوں کو بتائی. فرشتے ایسی چیز کہیں جو اللہ کو پسند نہ ہو, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ تسبیح اللہ فرشتوں کے لیے پسند فرمائی اور فرشتے یہ تسبیح کرتے رہتے ہیں, جیسے فرشتوں نے کہا بھی ہے اللہ آپ آدم کو کیوں بنائیں گے, ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں, تحمید کرتے ہیں, آپ کی عبادت کرتے ہیں, تو گویا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح اور تحمید میں ہمیشہ کیا رہتے ہیں, مشغول رہتے ہیں. تو یہ جو فرشتے کرتے ہیں تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے, اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق, اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں. اور ایک بندہ جب اس کی کثرت کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ فرشتہ صفت ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ فرشتہ. فرشتے کیا ہیں؟ نورانی ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ نورانی ہیں. جن جو ہے وہ آگ سے ہیں, شیطان بھی آگ سے ہے اور فرشتے نورانی ہیں. اور جب بندہ یہ صفات حاصل کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ نورانی. اس کا قلب نورانی ہو جائے گا, اس کا باطن نورانی ہو جائے گا, یعنی اس میں ایک عجیب قسم کی نورانیت آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ عجیب قسم کی نورانیت آ جائے گی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس نور کو کیسے پہچانیں گے, اس نور کو کیسے پہچانیں گے؟ ایسا نہیں کہ قلب میں کوئی بجلی جل گئی, کوئی شمع جل گئی, کوئی چراغ اندر سے جل گیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں سے وہاں چراغ سے روشنی آ رہی ہے. کہا نہیں, تو کہا کہ اس کا یہ ہوگا تتجافا عن دار الغرور. اب اس بندے میں کیا ہوگا جس میں یہ نورانیت آ جائے گی؟ اس سے ہوگا کہ اس کو دنیا کے, یہ جو دنیا یہ فانی ہے, اب اس سے اس کا دل بھر جائے گا, اس کی طرف اس کو میلان نہیں رہے گا. اس کا مطلب نہیں دنیا سے بھاگے گا, دنیا سے بھاگے گا نہیں, لیکن اس کا مقصود یہ دنیا نہیں رہے گا. دنیا کو یہ بقدر ضرورت استعمال کرے گا اور آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا. کیا کرے گا؟ اگر کوئی بندہ اب آخرت کی تیاری میں لگ گیا اور اس نے دنیا کی وقعت اس کے دل سے نکل گئی اور دنیا کی یہ جو لالچ اور حرص اور دوسری چیزیں دنیا سے دل سے, تو گویا کہ اس کے اندر نورانیت آ رہی ہے. اس کے اندر کیا آ رہی ہے؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ کیا نیند کرتا ہے, وہ کہاں سے آ گئی؟ کثرت ذکر سے. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ اللہ سے کیا کر, اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تسبیح کرتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. مختلف تسبیحات ہیں فرشتوں کی. اور ابھی جو آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ تیسرے کلمے کی تسبیح بھی خاص کر فرشتوں کی تسبیح ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت ہی جامع تسبیح، اس میں تسبیح بھی آ گئی، سبحان اللہ آ گیا، الحمد للہ آ گیا، تحمید بھی آ گئی، ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی تعظیم بھی آ گئی، لا الہ الا اللہ تحلیل بھی آ گئی، ہاں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور آ گئی اللہ تعالیٰ کی علوی شان علی العظیم اور اس کی عظمت اور رفعت، یہ ساری چیزیں بہت ہی، اب اس بندے کو اگر تھوڑی سی بھی معرفت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی معیت کو اپنے اندر محسوس کر لے گا، کیا کر لے گا؟ اپنے اندر اور اپنے نزدیک اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرے گا. ابھی حضرت نے یہاں ایک جگہ لکھا ہے، اسی کتاب میں ابھی نظر سے گزرا، فرمایا کہ آپ کا کوئی محبوب ہے، آپ کا کوئی جس سے آپ کو بہت محبت ہے اور آپ اس کو پیر اس کے دباتے ہیں اس کو، اور آپ کو کتنی راحت اور لذت ملتی ہے اپنے محبوب کو پیر دبانے میں، کتنی لذت اور محبت یہ راحت معلوم ہوتی ہے. فرمایا اللہ کے بندوں کو اس سے زیادہ جو لذت اور راحت نماز اور تسبیح میں ملتی ہے. کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے بندوں کو اس سے زیادہ، جو ایک شخص کو اپنا جو اس سے سب سے محبوب ہو اس کو کبھی اس کو موقع ملے کہ اس کو پیر دبائے، آپ لوگوں نے کسی کے پیر تو نہیں دبائے ہوں گے، جو اپنے محبوب کا پیر دباتے ہیں، ہاں کوئی، اور اکثر لوگوں کو اپنے جو شیخ اور یہ مشائخ جن سے بہت محبت ہوتی ہے اور کبھی ان کے پیر دبانے کا موقع ملتا ہے، عجیب قسم کی راحت اور لذت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں. عورت کی محبت اور لڑکیوں کی محبت اور دنیا کی محبت، یہ تو خاکی محبت ہے. یہاں جو محبت کی باتیں کرتے ہیں تو محبت حقیقی کی باتیں کرتے ہیں، سمجھے؟ تو وہاں جو اس کو لذت اور راحت ملتی ہے، فرمایا اللہ کے بندوں کو نماز میں اور اللہ کی تسبیح و تحمید میں اس سے زیادہ لذت، اس سے زیادہ راحت. تو ہم کو کیوں نہیں ملتی؟ کہ ہمارے اندر کیا ہے؟ نورانیت نہیں ہے. اب طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا کہ جب بھی گناہ ہو جائے توبہ کرے، جب بھی گناہ ہو جائے، اور اس گناہ کرنے کے بعد کسی درجے کی نیکی کرے، چاہے ایک روپیہ صدقہ کرے، چاہے کوئی کسی کو راستے میں کوئی چیز بھاری ہے اس کو ہاتھ لگائے کہ چلو میں اٹھا کے دے دیتا ہوں، اس کی مدد کرے، کسی حاجت مند کی مدد کرے، یا کسی کو نیک بات کہے، یہ بھی تو نیکی ہے، کسی کو نیک مشورہ دے. اب اس میں کیا خرچہ ہے؟ زبان ہلانی ہے. اب کسی کو نیک مشورہ دیا، یا دو رکعت نماز پڑھے، دو رکعت نماز پڑھے، یا کچھ درود شریف پڑھے، یا کچھ تسبیحات پڑھے، کچھ استغفار کرے. نیکیوں کے لیے تو کوئی، اللہ تعالیٰ نے تو بہت آسانی رکھی ہے، کوئی زیادہ خرچہ ورچہ کرنا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی رکھی ہے تو نیکی کرے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیحات اور اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کا معمول رکھے، اس سے اپنے اندر کیا آ جائے گی؟ کیا آ جائے گی؟ ہاں، فرشتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فرشتے نورانی ہیں، فرشتے نورانی ہیں، تو یہ بندہ بھی نورانی ہو جائے گا، اس کے اندر نورانیت آ جائے گی، اور اس نورانیت کی وجہ سے قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اس نورانیت کی وجہ سے حدیث سمجھ میں آ جائے گا، اس نورانیت کی وجہ سے فقہ سمجھ میں آ جائے گا. خالی کتاب پڑھنے سے، خالی کتاب پڑھنے سے نہیں سمجھ آتا، کتابیں پڑھ پڑھ کر لوگوں کا دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے. یعنی اگر خالی کتاب تو پڑھنا ہے، علم تو حاصل کرنا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. قرآن کریم نے پہلے اقرا کہا کہ پہلے پڑھو، ہاں، لیکن جو وہ پڑھنا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ پڑھنا جو ہے کس کو فائدہ دیتا ہے؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه حد للمتقين. یہ فائدہ تو اسی کو دے گا جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوگا, اللہ کے خوف سے اللہ کو یاد کر کر کے اپنے دل کو نورانی بنایا ہوگا, اب اس نورانیت کی وجہ سے قرآن کو سمجھے گا, حدیث کو سمجھے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ اور ان کے ارشادات گرامی اور تعلیم اسلام کی عظیم تعلیمات کو سمجھے گا. اب اس کے اندر شک ارتیاب, شک کی بیماری, تردد کی بیماری اور تذبذب کی بیماریاں, یہ سب بیماریاں اس کے اندر ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر وہ نورانیت نہیں, اس لیے عمل کرنے پر کھڑا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس شک سے, تذبذب سے, ان سب بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب کرے. کیا کرے؟ ذاق طعم الایمان. حدیث شریف میں بھی آیا ایمان کا مزہ کس نے چکھا؟ من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ اب جس نے دل سے اللہ کو اپنا رب مانا اور اسلام کو اپنا دین مانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا, اب اگر دل سے مانا ہے تو اس کو ایمان کا مزہ ہی چکھے گا, ذاق طعم الایمان. تو گویا معلوم ہوا ایمان کا مزہ بھی ہوتا ہے. اسے کیا معلوم ہوا ایمان کا؟ ہاں, ایک خشک ایمان ہوا, ایک مزیدار ایمان ہوا. ایک خشک ایمان ہوا, ایک حلاوت والا ایمان ہوا. تو اور دوسرے حدیثوں میں حلاوت الایمان کے بارے میں بھی آیا ہے کہ کس بندے کو حلاوت ایمان نصیب ہوتا ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ اگر ایک شخص چلتا ہے اور راستے میں کسی نامحرم لڑکی کو دیکھا, عورت کو دیکھا, اور دل کو بہت کشش ہو گئی, خواہش ہو گئی کہ اس کو دیکھے, اللہ کے خوف سے نظریں جھکائیں, اس کی طرف نہیں دیکھا, تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب. اب اس نے اپنے نفس کو دبایا, نفس کی خواہش پر عمل نہیں کیا, نفس چاہتا تھا اس خوبصورت چہرے کو دیکھے اور آنکھوں کے زنا میں کیا ہو جائے, مبتلا ہو جائے, لیکن اللہ کے خوف سے آنکھیں نیچے کر دی, کیونکہ اللہ کا حکم یاد آیا یغضوا من ابصارہم, کہ مومن بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی نظروں کو کیا رکھتے ہیں, نیچے رکھتے ہیں. تو اللہ کے خوف سے نظریں جھکائی تو اس کو کیا نصیب ہوگا؟ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی. اب وہ ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس کو حاصل ہوتی ہے وہی سمجھے. یہ کتاب سے سمجھ میں نہیں آئے گا, نواز سے سمجھ میں آئے گا. یہ سمجھ میں اسی کو آ جائے گا آم کا مزہ کیسا ہے, جو آم چکھے گا اسی کو پتہ ہوگا آم کیسا. آپ اس کو ہزار الفاظ ڈکشنری سے تمام الفاظ دے لو کہ آم اس ٹیسٹ کا ہے, اس کا ایسا ایسا مزہ ہے, وہ کبھی نہیں سمجھے گا کہ آم کیسا ہوتا ہے. ہاں, ایک تھوڑا سا آم اس کی زبان پر ڈال دو, وہ خوب فوراً سمجھ جائے گا آم کیسا ہوتا ہے. اسی طرح سے ایمان کی حلاوت کیا ہوتی ہے, یہ خشک ایمان والا بیچارہ نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ سارے طریقے اختیار نہ کرے جس سے ایمان کی حلاوت ہوتی ہے. اب کسی کو آم خریدنا ہے تو اس کو پیسے جمع کرنا ہے, آم کی دکان پر جانا ہے اور آم خریدنا ہے, اس کے بعد آم کو چھلک کر اس کو نچوڑنا ہے, پھر زبان پر ڈالنا ہے, یہ سب کر کے ہی اس کو آم. اب گھر میں بیٹھے بیٹھے وہ کہے گا کہ آم آ جائے, آم آ جائے, آم آ جائے, ایسا. تو یہاں پر بھی جو طریقہ ہے کہ حلاوت ایمان کے لیے کیا کیا کہا گیا, گناہوں سے توبہ کرے. کیا کرے؟ گناہوں سے توبہ کرے, اور جب گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کسی نہ کسی طریقے سے نیکی کرے, ٹھیک, اور اللہ کا ذکر کیا کرے, کثرت سے کرے. اب اس اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے سے اندر سے کیا آ جائے گی, نورانیت آ جائے گی. اب یہ چیز کہاں سے حاصل ہو جائے گی؟ یہ اللہ والا کے صحبت میں حاصل ہو جائے گی, ان کے پاس جانے سے حاصل ہو جائے. آم کہاں ملتا ہے؟ آم کی آم کی دکان پر یا کپڑے کی دکان پر ہاں، یا سائیکل وہ ٹھیک کرنے والے کی دکان پر آم ملے گی؟ آم کہاں ملتا ہے؟ آم کی دکان پر. تو اللہ کی محبت کہاں ملتی ہے؟ تو اللہ والوں کی دکان پر، دوسری دکان پر نہیں ملے گی. اگر اس سے ملنا ہے تو اسے ملنے والوں سے ملو، کسی نے کہا. اگر اسے ملنا ہے اس کے ملنے والوں سے ملو، راہ بتائے گا. تو اگر اس کے ملنے والوں سے نہیں ملا تو راہ کیسے بتائے؟ فاسأل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بس تم پوچھو ان لوگوں سے، اگر آپ کو معلوم نہیں تو جاننے والوں سے پوچھو. کن سے پوچھو؟ جانے. کونوا مع الصادقین، اور جو صادقین لوگ ہیں ان کی معیت اور ان کی صحبت اختیار کرو. تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنا، اور گناہ کے بعد نیکی کرنا، گناہ کے بعد اللہ کے ذکر کی کثرت کی کوشش کرنا، ٹھیک ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کیا مطلب؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے ہیں ان پر عمل کرنا، اور جن سے روکا ہے ان کو ان سے رکنا، جس کو بولتے ہیں طاعات پر عمل کرنا، یعنی جو کرنے کے حکم ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنت ہیں، مستحبات ہیں، ان پر عمل کرنا، اور جو چیز مکروہ ہیں اور حرام ہیں ان سے بچنا. اجتناب عن المعاصی و امتثال بالاوامر، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کرنے کے وہ چیز کرتا رہے، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے، اور یہ سب جو ہے کسی شیخ کامل کی صحبت میں اور اس کی اس میں سرپرستی میں کرے. یہ طریقہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور حلاوت ایمان نصیب ہوگا انشاءاللہ. یہ طریقہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے، گناہوں سے اجتناب کرنا. یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے گا اور پھر کہے گا اے اللہ معافی، اے اللہ معافی، ایسا نہیں ہے. اپنی ہمت کو خرچ کرنا ہے کہ گناہوں سے بچ جائے، اور جب گناہ ہوا تو توبہ کرے، اور گناہ کے بعد کسی درجے کی نیکی کرے. انشاءاللہ نیکی کا یہ طریقہ رہے گا تو ایک وقت شیطان تنگ آ جائے گا، وہ اس کو گناہ کرنے گناہ پر اکسانے سے تنگ آ جائے گا اور تھک جائے گا، تو یہ اس شخص کو گناہوں سے خلاصی مل جائے گی. اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ اور اس کے بعد نیکی کرنے کا کیا بنایا؟ معمول بنایا، سمجھ گئے؟ اور اس کے بعد طاعات پر دوام کرے، اپنی ہمت کو خرچ کر کے طاعات پر دوام کرے، اور منہیات سے بچے، اور اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، اللہ کے ذکر کی کثرت کرے، اور کسی شیخ کامل کو ڈھونڈے، اور اس کی صحبت بابرکت میں اپنے باطن کو نورانی بنائے. یہ طریقہ اختیار کرے گا انشاءاللہ اس کو کیا حاصل ہو جائے گا؟ نورانیت اور حلاوت ایمان. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اب یہ دین کو سمجھنے لگے گا، اب یہ شریعت کو سمجھنے لگے گا، اب یہ قرآن کو سمجھنے لگے گا، اب یہ حدیث کو سمجھنے لگے گا، اور اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے جتنا یہ عمل کرتا جائے گا. تو یہ ہیں چیز. باقی یعنی شوق ہو یا نہ ہو، ولولہ ہو یا نہ ہو، یہ کوئی ایسی ویسی چیزیں، یہ سب کیفیات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. کیفیات کی طرف خیال نہیں کرنا، بلکہ اعمال اختیاریہ پر اپنی توجہ مرکوز کرنا. اعمال یعنی جو اپنے اختیار میں ہے ثواب کرنا اس کو کرنا، اور جو اپنے اختیار میں ہے گناہ سے بچنا اس کو بچنا، اور زبان اپنے اختیار میں ہے اس کو اللہ کے ذکر میں، اور اپنی توجہ اپنے اختیار میں ہے، اپنے دل و دماغ کو اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دھیان میں رکھ لینا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اختیاری ہیں. اب اس سے اندر شوق پیدا ہو جائے، کوئی کیفیت پیدا ہو جائے، نہ ہو جائے، یہ کیفیات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اور یہ سب چیزیں جو حاصل ہوتی ہیں، قاعدہ یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ والا مل گیا تو پھر کام بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو جائیں گی تو انشاءاللہ تعلق مع اللہ جس کو بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نسبت جس کو بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب جسے بولتے ہیں، یہ سب چیزیں اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ اب یہ قرآن اور حدیث کے مفہومات کو اچھی طرح سمجھے گا، اس کے بغیر یہ چیزیں سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ہاں، ایک ہے ان آنکھوں کو جو یہ آنکھیں دیکھتی ہیں، ایک ہے کہ دل کی آنکھیں جو دیکھتی ہیں۔ تو اگر دل کے آنکھیں اندھی ہیں تو کیا دیکھے گا؟ زبان قرآن پڑھتی ہے، آنکھیں بھی قرآن کو دیکھتی ہیں، لیکن اندر بصیرت نہیں ہے تو وہ چیز سمجھ میں نہیں آ جاتی۔ آپ دیکھیے، یہی اسی کو دیکھیے کہ مقربین اور اللہ کے پیارے بندے بھی اگر اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، کس تسبیح کو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ سارا جو ہے بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان، یہ سارا نورانیت سے بھر جاتا ہے، نورانیت سے۔ اب اس پڑھنے والے پر کیا حال ہوتا ہوگا؟ تو جب تک شیخ ملے گا تو یہ وظیفہ لے لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے لیے دعا کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ درویش ہیں۔